السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. دروكي محمد وعلي. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اگرچہ موسم ناگوار ہے، لیکن آپ مومنین کے جذبے و بلبلے جوش ایمانی الحمدللہ موسم کی ناگواری پر غالب ہے. اور یوں نہیں کہ فقط پاکستان میں موسم ناگوار ہے، بلکہ حالات موسم سے بھی زیادہ ناگوار ہیں. سیاست ناگوار ہے، معیشت ناگوار ہے، سماج ناگوار ہے، امن و امان کے حوالے سے ناگواریاں ہیں. ہر لحاظ سے یہ سرزمین ناہمواریوں اور ناگواریوں کا منظر پیش کر رہی ہے. عزیزان، جس طرح آپ نے ناگوار موسم میں اس آندھی و طوفان کے اندر اپنا ایمانی فریضہ و عمل ترک نہیں کیا، بلکہ مقابلہ کیا اس ناہمواری و ناگواری کا، ہو سکتا تھا جو ہی پہلی خاک اڑی اور اسی وقت اٹھتے جوتے بھی لیتے یا نہ لیتے یہیں چھوڑ کے گھروں کو چلے جاتے کہ اب تو آندھی آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے اور ہم جلد از جلد اپنی پناہ گاہ میں پہنچیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ نہ کیا جائے، بھاگنے سے آندھیاں پیچھا کرتی ہیں اور فرار کرنے والوں کو سب سے پہلے اپنا لقمہ بنا دیتے ہیں، لیکن مقابلہ کرنے والے عموماً طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں اور طوفانوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں. اسلام کے خلاف و بالخصوص اسلام کے علمدار مکتب تشیع کے خلاف لاکھوں طوفان اٹھے و آندھیاں آئیں، لیکن ہر آندھی نے تشیع و اسلام کو مغلوب نہیں کیا، بلکہ تشیع کی استقامت نے آندھیوں اور طوفانوں کا رخ موڑ دیا اور انہیں مایوس کر دیا. عزیزان، آندھیاں و طوفان استقامت بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، حوصلے پست کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اگرچہ یہ ناگوار موسم اور یہ سیلابی بارشیں اور طوفان، یہ انسان نے ماحولیات کو خراب کر دیا ہے. سنتے رہتے ہیں آپ کہ انسانی مداخلت کی وجہ سے پہلے زمانوں میں نہ بارشیں اور گرمی سردی ایک اعتدال کے ساتھ نظام تھا اس کا، لیکن جب سے صنعتی دنیا بنی ہے اور اس صنعتی دنیا میں فیکٹریاں لگی ہیں، بڑے بڑے کارخانے لگے ہیں، ان کے اندر ایسی ناموزوں و نا مناسب گیسیں پیدا ہونا شروع ہوئی ہیں، اس سے زمین کا ماحول خراب ہو گیا ہے. لہذا گرمی بھی بڑی شدت کی پڑتی ہے اور سردی بھی اور بارش بھی. وجہ جس بارش کو ہم کہتے تھے یہ رحمت خدا ہے، ابھی جب گھٹا چھاتی ہے تو ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سیلاب آئے گا. بارش سیلاب کے مترادف ہو گئی ہے، چونکہ انسان نے ماحولیات کے اندر مداخلت کی ہے. ایسے لوگوں نے، لالچی لوگوں نے جنہوں نے اپنا کارخانہ، اپنی فیکٹری، اپنا مال بڑھانے کے لیے صرف یہ سوچا ہے کہ ہماری فیکٹری چل جائے، اس فیکٹری کے نتیجے میں، اس کے مصنوعات کے نتیجے میں ہماری جیب میں پیسہ آ جائے، ثروت آ جائے۔ ماحول خراب ہوتا ہے تو ہونے دو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ کچھ انسان ذمہ دار ہیں ان تمام سیلابی بارشوں کے یا ان آندھیوں اور طوفانوں کے۔ اسی طرح عزیزان، جس ملک میں و سرزمین میں ہم رہ رہے ہیں، پاکستان جو ناگواریوں اور ناہمواریوں کی سرزمین میں بدل چکی ہے، نالائق لوگوں نے، بے وقوف حکمرانوں نے اور اقتدار کی ہوس میں مبتلا سیاستدانوں نے اور ایسے سرمایہ داروں نے اور اقتدار کی ہوس میں مبتلا لوگوں نے سیاسی حالات، مذہبی حالات، سماجی حالات، قومی حالات بھی اس ملک کے ایسے خراب کر دیے ہیں کہ ہر طرف سے ناگواریاں ہی ناگواریاں ملت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن ملت کے سامنے راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ نہیں کہ ان ناگواریوں کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور ان کے سامنے آپ جھک جائیں، سر تسلیم کر دیں، خم کر دیں اور ان ناگواریوں کے غلبے کو اپنے اوپر برداشت کر لیں، قبول کر لیں، بلکہ ان کا مقابلہ کریں۔ جو قوم بھی مقابلہ کرے گی وہ طوفانوں اور ان آندھیوں سے نجات پا لے گی۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو طوفان نالائکوں نے، دہشت گردوں نے، نالائک حکمرانوں نے اور حکومتی اداروں نے اور بیرونی مداخلت نے جو طوفان مچا رکھے ہیں، ان سے نجات کا ذریعہ وہی ہے جو ابھی آپ جناب محترم قاضی صاحب سے سن رہے تھے، اور وہ ہے استقامت و مقاومت، اور وہی جو کربلا سے ہم نے سیکھی ہے کہ طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ کربلا میں ایک طوفان تھا، ایک آندھی تھی اٹھی، اور کربلا میں سید الشہداء نے استقامت دکھا کر ان طوفانوں کا، کہ جب طاغوت طغیانی میں آ جاتے ہیں، ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، دریا طغیانیوں میں آ رہے ہیں، سیلاب سیلاب امڑ رہے ہیں، طغیانی یہ لفظ سنا ہوا ہے آپ نے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غالباً سرائکی میں بھی استعمال ہوتا ہے طغیانی، کہ دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے۔ جتنے دریا پاکستان میں بہ رہے ہیں، برسات کے دنوں میں ان میں طغیانی آ جاتی ہے۔ طغیانی جس کے اندر آ جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں، جس کے اندر طغیانی آ جائے اسے طاغوت کہتے ہیں، اور جب طاغوتوں کے اندر طغیانی آ جائے، طاغوت کوئی طغیانی میں مبتلا ہو جائے، طغیانی کا طریقہ یا نمونہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حد سے باہر آنا شروع کر دیتا ہے۔ دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو دریا کا پانی اپنی مقررہ حد سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، کھیتوں میں آ جاتا ہے، آبادیوں میں آ جاتا ہے اور ویرانیاں مچانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں کیا کیا جاتا ہے طغیانیوں سے بچنے کے لیے؟ کہ اس دریا کے پانی کو اپنی حد کے اندر محدود رکھا جائے، اس کے سامنے بند باندھا جائے، تاکہ وہ کسی آبادی یا کسی فصل کی طرف آ کر اس میں تباہی نہ مچائے۔ عزیزان، اگر پانی کے دریاؤں میں طغیانیاں آ جائیں، مٹی کے بند باندھنے سے ان کی طغیانیوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن جب کسی یزیدی حکمران کے قدرت کے نشے میں طغیانی ہو جائے، جب کسی ہوسران، کسی شہوتران، اس کو طاقت کا نشہ چڑھے اور وہ طاقت کی طغیانی میں مبتلا ہو جائے اور اقتدار کی طغیانی میں مبتلا ہو جائے، اس کے سامنے بھی بند باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے سامنے مٹی کا بند نہیں باندھا جاتا، اس کے سامنے در حقیقت غیرت اور شجاعت سے لبرے سینوں کا بند باندھا جاتا ہے۔ ایمان، جوش و ولولہ رکھنے والے غیور مرد اور جوان، اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بہت سراہا ہے۔ خدا قصیدے پڑھتا ہے مردوں کے، خدا قصیدے پڑھتا ہے مردوں کے. اب اس سے یہ خیال نہ ہے کہ خدا عورتوں کو پسند نہیں کرتا, نہ خدا عورتوں مردوں دونوں کو پسند کرتا ہے. جو بھی عمل خیر انجام دے, اللہ کا فرمانا ہے کہ کوئی عورت ہو یا مرد جو عمل صالح انجام دے اور وہ مومن ہو, خدا اس کو حیات طیبہ عطا کرے گا. خدا نے عورت اور مرد میں ایمان کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رکھا, جسم کے لحاظ سے فرق رکھا ہے لیکن ایمان کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رکھا. دونوں کو فرمایا جو بھی مومن ہو اور عمل صالح انجام دے اس کو خدا حیات طیبہ عطا کرتا ہے. لیکن ممکن ہے کوئی عورت کج فہمی کی وجہ سے ناقص ہو, ایمان ہو جائے, کوئی عورت ممکن ہے اللہ کے معیار پہ پوری نہ اترے, اور اسی طرح کوئی مرد بھی ممکن ہے اللہ کے معیار پہ پورا نہ اترے, خدا کی راہ کو چھوڑ جائے. امیر المومنین کہ میں نے ایک فرمان امیر المومنین کا اس مجلس کے لیے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے. امیر المومنین نے دو باتیں کی ہیں نہج البلاغہ میں, توجہ فرمائیں. ایک خواتین کے بارے میں جو عموماً مرد حوالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں, خصوصاً جو پڑھے لکھے مرد ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھا ہوا ہو یا کوئی مطالعہ, وہ عموماً عورتوں کو جا کر یہ امیر المومنین کا جملہ سناتے ہیں کہ عورت ناقص الایمان ہوتی ہے, ناقص العقل ہوتی ہے, ناقص الحج ہوتی ہے. یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے. ایک محترمہ تعلیم یافتہ عورت خاتون وہ آئیں ہمارے پاس کہنے لگی کہ یہ جملہ نہج البلاغہ میں ہے اور یہ روز جو ہے وہ مرد ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ آپ کو امیر المومنین نے ناقص الایمان اور ناقص العقل کہا ہے. تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نہج البلاغہ پڑھتی نہیں ہو, وہ پڑھتے ہیں. اگر تم نے پڑھی ہوتی تو تم بھی جوابی کارروائی کر دیتی. کہتی ہے ہم کیا پڑھیں, میں نے کہا تم بھی نہج البلاغہ پڑھو. امیر المومنین نے مردوں کے بارے میں اپنی فوج کو اور سپاہ کو دکھایا اور انہیں کیا کہا کہ شام میں تعبیر بیٹھا ہے, اس کو طاقت میں نشہ چڑھ گیا ہے, اس کے اقتدار میں طغیانی آ گئی ہے, وہ اپنی حد سے واحد تجاوز کر رہا ہے اور وہ اسلام کی قلمرو میں مداخلت کر رہا ہے, وہ بے گناہ کا قتل عام کر رہا ہے, وہ حق کو پامال کر رہا ہے, وہ لوگوں کی ناموس کو کی بے حرمتی کر رہا ہے, اور ایسے میں جو چپ ساتھ کے بیٹھا رہے امیر المومنین فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک مرد کہلانے کا مستحق نہیں, نامرد ہے وہ. یا اشباہ الرجال والا رجال, اے مردوں سے ملتی جلتی صورتوں اور نامردوں, اے مردوں والے چہروں والے لوگوں اور نامردوں, کہ جن کے چہرے داڑھی مونچھ سے تو لگتا ہے مرد اور نار ہو تم لیکن غیرت و شجاعت نہ ہونے کی وجہ سے نامرد لگتے ہو تم. عزیزان جب بھی طاغوت کے اندر طغیانی آ جاتی ہے یہی پر مرد اور نامرد کی پہچان ہوتی ہے. جب طغیانی آتی ہے ان طوفانوں میں مرد اور نامرد کی پہچان ہوتی ہے. ایک بہت عظیم شخصیت, انقلاب اسلامی کی بہت عظیم شخصیت ڈاکٹر مصطفیٰ چمران رحمت اللہ علیہ, یہ جوانوں نے سنا ہوا, بزرگوں نے بھی سنا ہوا ان کا نام, بہت عظیم و شان شخصیت ہے مصطفیٰ چمران, جن کے بارے میں امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر ہمیں مرنا ہی ہے تو کیوں نہ پھر چمران کی طرح مرے. مرنا تو سب کو ہے نا, یہ امام خمینی رہبر عظیم شان فرماتے تھے کہ مرنا تو سب کو ہے تو شکر سے کیوں مرے, ٹرالی کے نیچے آگے کیوں مرے, بد ہضمی سے کیوں مرے, حیضے سے کیوں مرے, ہارٹ اٹیک سے کیوں مرے, اگر مرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ چمران کی طرح مرے. چمران مردانہ مرد مرا, جس طرح مرد کو مرنا چاہیے اسی طرح وہ مرے. اس پر ایک جملہ کے مرد کس کو کہتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب حق و باطل کی جنگ کا تب بچایا جاتا ہے اس وقت مرد اور نامرد کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے. جب حق اور باطل کی جنگ کا تبل, پرانے زمانے میں تبل بجاتے تھے, جب جنگ شروع ہوتی تھی جنگ کا تبل ہوتا تھا, جنگ کا نقارہ بجتا تھا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے, اور اسی وقت مرد اور نامرد میں فرق پتا چلتا تھا. عزیزان یہ مشکلات انسان کو مرد بنانے کے لیے ہیں, شجاع بنانے کے لیے ہیں, دلیر بنانے کے لیے ہیں, صاحب استقامت و مقاومت بنانے کے لیے ہیں. ये हालात जो आज हमारे मुल्क के बन गए हैं और जिनमें हम रह रहे हैं, और सारी कोशिश हमारी ये है कि किसी तरह इन हालात में सर झुका के रहें, इन हालात में कोई अमन का गोशा ढूंढ के, कोई साया ढूंढ के उस साए की पनाह में रहें। लेकिन सैयद शुहदा का रास्ता ये नहीं है कि जब आवाम, जब मुल्क, जब ममलिकत, जब सरजमीन, जब इस्लाम, जब कुरान, जब हुर्मत इलाही खतरे में हो जाए, तो उस वक्त मोमिन का काम साया ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने सीने को सिपर बनाए, ढाल बनाए, मकतब को बचाने के लिए। उस वक्त खुद इमाम गए काबा में, बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि आप काबा को ढाल बनाए और काबा की पनाह में हुसैन महफूज हो जाए। इमाम ने क्या जवाब दिया कि खुदा ने काबा को हुसैन की पनाहगाह नहीं बनाया, हुसैन को काबा की हुर्मत की पनाहगाह बनाया। इमाम पनाहगाह दीन है। जनाब सैयदा ने जब कूफा में जाके खुतबा दिया, उन लोगों को कहा, ऐ नादानों, ऐ गद्दारों, ऐ मक्कारों, ऐ फरेबकारों, ऐ हजार रंग व हजार चेहरा लोगों, तुम्हें मालूम है तुमने किसको मार दिया? ये बीबी का जुमला है, तुमने अपनी पनाहगाह को मार दिया। इमाम उम्मत की पनाहगाह होता है। अजीजान, आज पाकिस्तानी मिल्लत बिलउमूम, तमाम पाकिस्तानी मुसलमान, शिया व सुन्नी, और बिलखुसूस शिया पाकिस्तान में बेपनाह, बेआसरा व बेसहारा है। कहते भी है एक दूसरे से जब मिलते हैं, मिल्लत बेपनाह है, मिल्लत बेसहारा है, मिल्लत का कोई रखवाला नहीं, कोई इसको बचाने वाला नहीं। वाकई में ऐसा ही है, कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि जो पनाह थी वो हमने छोड़ दी, और जो पनाह नहीं थी उसको हमने पनाहगाह बनाना शुरू कर दिया। आज हम कहां पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं? जालिम हुक्मरानों के पीछे पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो जुमला जो मैंने हर जगह कहा है, आपके इस बस्ती में भी अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान में भेड़िए, दहशतगर्द, दरिंदे, ये जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं और फिर कवालियत और कत्ले आम, तशय्यों के कत्ले आम में मशगूल है। चंद रोज कल मदरसा शहीद में पेशावर में जिन्होंने वो अलमनाक हादसा अंजाम दिया, और जिसके नतीजे में कई मोमिन शहीद हुए, कई जख्मी हुए, और उनमें से शहीद का पोता शहीद हुआ एक, और दो जख्मी भी पड़े हुए, कि अल्लाह ताला उन सब मोमिनों को शफा अता फरमाए और उन शहदा को शहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए। अजीजान, ये भेड़िए, ये दरिंदे जिन्होंने सारे मुल्क को नाअमन करार दिया, वह तशय्यों को आज नजर आ रहे हैं कि हम बेसहारा हो गए, तो भी होना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने पाकिस्तान बनने से पहले तशय्यों के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मुसलमानों के लिए खुदा ने कला बनाया था, किला बनाया था, और वो किला जब से छोड़ दिया, जो किले से बाहर आ जाए वो बेपनाह बेसहारा हो जाता है। याद है तुम्हें ये जुमले? अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, जो इमाम ने अल्लाह से नकल किया, मतलब जो इमाम व मासूम कुरान के अलावा खुदावंद तबारक व तआला से कोई बात या मतलब बयान करे, उसे इस्तलाह में हदीस कुदसी कहा जाता है। ये हदीस शरीफ कुदसी है जो इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि विलायत अली इब्ने अबी तालिब हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमन मिन अलाही। ऐ लोगों सुनो, विलायत अली खुदा का किला है, जो इस विलायत के किले में चला गया महफूज हो गया है, जो विलायत के किले से बाहर आ गया अब बेशक जमहूरियत के सामने के घुसाले से लटका रहे, उससे कोई बचाने वाला नहीं होगा। किले खुदा में आओ और वो विलायत है। अजीजान, विलायत का किला मौजूद है, हम किले के अंदर नहीं, हम बाहर हैं, हम किले के बाहर तवाफ कर रहे हैं, किले के अंदर दाखिल नहीं हुए। निजाम विलायत के तहत जिंदगी पसंद नहीं की, हमने तरजीह दी कि बेड़ियों से, बेड़ियों के खतरे से और बेड़ियों के शर से भाग कर मगरमच्छों के मुंह में जाकर पना ले गए हम। मगरमच्छ जानते हैं, बस जगह पर कुछ جانوروں کے اشیاء کے نام لیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی اصطلاح میں زبان میں اسے کچھ اور کہا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی. مگرمچھ بڑے سے منہ کا جھبڑے والا جانور پانی کے جھوڑوں میں، دریاؤں میں، نہروں میں ہوتا ہے، جو جانوروں کو پورا نگل جاتا ہے، چباتا نہیں، وہ چباتا نہیں، اس کو پورا ایک ہی لقمہ بھیڑ کا، بکری کا، گائے کا ایک ہی لقمہ بنا کے اس کو نگل جاتا ہے، خصوصاً جانور اگر اس کے سائز کے ہوں. لیکن بھیڑیا اگر بکری بھیڑ پر حملہ کرے تو ایک ایک بوٹی اس کی نوچتا ہے، زخم لگاتا ہے اس کو. لیکن وہ مگرمچھ پورے جانور کو، پورے جسم کو، پورے پیکر کو، جسد کو نگل لیتا ہے. یہ بھیڑیے ہیں اور مگرمچھ جو جانوروں کے لیے ہیں، اسی طرح کچھ بھیڑیے اور مگرمچھ قوموں کے لیے ہیں. قوموں کے بھیڑیے وہ ہیں جو قوم کے چند افراد کو شہید کر دیتے ہیں اور چند کو زخمی کر دیتے ہیں، اور قوموں کے مگرمچھ وہ ہیں جو پوری قوم کو اپنے اندر نگل جاتے ہیں، چباتے بھی نہیں. آج تشیع کروڑوں کی تعداد میں موجود پاکستان میں نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا. ہر میدان میں جا کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر نظر آ جائیں، لیکن محسوس نہیں ہوتے. سیاست میں نظر نہیں آتے، معیشت میں نظر نہیں آتے، معاشرت میں نظر نہیں آتے، کسی اور شعبے میں نظر نہیں آتے. کہاں ہے تشیع؟ میں عرض کرتا ہوں، مگرمچھوں کے پیٹ کھول کے دیکھو، تشیع ان کے اندر موجود ہے. مگرمچھ کون ہے؟ یہ سیاسی پارٹیاں، یہ سیاسی جماعتیں، یہ بہت بڑی بڑی لوگ، شخصیات، جنہوں نے ایسے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں جو تشیعوں کو نگل گئے ہیں، پورا ہڑپ کر گئے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ایک امت و قوم نظر نہیں آتی، اپنا کوئی اظہار وجود اس کا نہیں ہے. عزیزان، تشیعوں کدھر گیا پاکستان میں؟ اتنا عظیم ایک ملت، اتنی عظیم ملت کہاں گئی؟ اسی تناظر میں میں جملہ جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس کی کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تشریح عرض کروں. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے، الغنا فی الغربت وطن والفقر فی الوطن غربت. غنا یعنی بے نیازی، صاحب سرمایہ ہونا، بے نیاز انسان جس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غنی. غنی جس کے پاس بہت کچھ ہو. اب بعض کتابوں میں اہل قلم نے لکھا، غلط لکھا، غنی سیٹھ کو نہیں کہتے. بعضوں نے ایسے تنظم لکھا یا جس وجہ سے بھی لکھا، غنی کا ترجمہ سیٹھ کیا. نہ، غنی کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کے پاس ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہوں. مثلاً اگر آپ 10 آدمی ہیں اور 10 آدمیوں کا کھانا موجود ہے، تو کھانے کے لحاظ سے یہ 10 آدمی غنی ہیں. یا وہ جس کے ہاں 10 مہمان ہیں، اس کے پاس اگر 10 مہمانوں کا کھانا ہے، تو یہ کھانے کے لحاظ سے غنی آدمی ہے. یعنی کوئی ضرورت اور اس کی نہیں ہے، مہمانوں کو جتنا کھانا چاہیے وہ سارا اس کے پاس موجود ہے. اگر ایک انسان کی ساری ضروریات ہم دیکھیں، اس کو کپڑے اس کے پاس موجود ہو، کھانا اس کے پاس موجود ہو، پیسہ اس کے پاس موجود ہو، مال و دولت اس کے پاس موجود ہو، گھر اس کے پاس موجود ہو، دوست احباب اقربا سب موجود ہو، ساری ضرورتیں اگر اس کی موجود ہو، تو یہ کسی اور انسان کا محتاج نہیں ہے. انسانوں کے مقابلے میں غنی ہے، انسانوں سے بے نیاز ہے، انسانوں کی مدد کا محتاج نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کہتے ہیں محتاج آدمی، فقیر، یعنی جو محتاج ہو، جس کے پاس ضرورت کے چیزیں نہ ہوں. اب یہ ذرا توجہ رکھیں، یہ دونوں الفاظ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، غنی و فقیر. لیکن اردو میں، سرائکی میں، پاکستان میں غنی سیٹھ کو کہتے ہیں، فقیر گدا کو کہتے ہیں. میں نے اشارہ کیا نا، غنی سیٹھ کو نہیں کہتے، غنی اس کو کہتے ہیں جس کی ضرورت پوری ہو، جو دوسرے کا محتاج نہ ہو. چونکہ اس کے پاس، فرض کریں آپ کوئی آدمی کہتے ہیں بھائی آپ کو یہ چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس کافی ہے، الحمدللہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کچھ اور چاہیے، سالن چاہیے، چاول چاہیے، بریانی چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی بس بس بہت کچھ موجود ہے، پلیٹ بھری ہے، یہ ڈش میں سب کچھ ہے. یعنی میں کھانے میں مزید محتاج آپ کا نہیں میری پلیٹ بھری ہوئی ہے، اس کھانے کے اندر میں غنی ہوں اس وقت، یعنی بے نیاز ہوں، تمہارا محتاج نہیں ہوں. فقیر کہتے ہیں جو محتاج ہو، جس کی بنیادی ضرورت پوری نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں. گدا کو نہیں کہتے فقیر، گدا مانگنے والے کو کہتے ہیں. محتاج ہو یا نہ ہو، کتنے لوگ ہیں محتاج ہوتے ہیں اور مانگتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں بلکہ اکثر ایسے لوگ ہیں جو محتاج نہیں ہوتے اور مانگتے ہیں. مانگنا ان کا شغل ہے، مانگنا ان کا پیشہ ہے، مانگنا ان کی جاب ہے، مانگتے بھی ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی مانگتے ہیں. اب فرض کر لیے عموماً جو مجالس کراتے ہیں مومنی، مجالس کراتے ہیں بانی مجلس، وہ بڑی زحمتوں سے بےچارہ معلوم نہیں کہاں کہاں سے پیسے جمع کر کے مجلس کراتا ہے، سید الشہداء کی اہل بیت کی مجلس کراتا ہے. پڑھنے والا جو بانی سے زیادہ پیسے اس کے پاس موجود ہیں، پڑھنے والا کروڑوں پتی ہے اور بانی مجلس بےچارہ اس کے پاس مشکل سے تین ٹائم کا کھانا پورا ہوتا ہے، لیکن یہ بےچارہ اپنی بڑی کوششوں سے ادھر ادھر سے بچا کے، بچوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنی ضروریات زندگی سے کاٹ کے مجلس کے لیے تھوڑا سا پیسہ اہتمام کرتا ہے، اور آ کر ایک ایسا شخص یہ پیسہ اس سے لے کے چلا جاتا ہے جو اس پیسے کا محتاج نہیں، کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ ہے. جو لے رہا ہے اس کے پاس گاڑی ہے، جو دے رہا ہے اس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے. مجلس کرانے والے کے پاس وہ آیا بڑی گاڑی پر، مہنگی گاڑی پر بیٹھ کر، پیسے کس سے لے رہا ہے جس کے پاس بکری بھی نہیں ہے. تو بات دیتی بسا اوقات ہوتا ہے کہ لینے والا محتاج نہیں ہوتا، لینے والا محتاج نہیں ہوتا اور دینے والا بے نیاز نہیں ہوتا. لینے والے کے پاس دینے والے سے زیادہ پیسے ہیں لیکن پھر بھی وہ لے کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مانگنا اس کا کام ہے، مانگنا اس کا کام ہے، مانگنا اس کا شغل ہے، مانگنا اس کا کام ہے. بس ضروری نہیں کہ جو آپ سے مانگ رہا ہے وہ فقیر بھی ہے، ممکن ہے وہ آپ سے زیادہ. اگر عموماً شہروں کے اندر بازاروں میں آپ کو اگر کھلے پیسے چاہیے ہو، آپ کے پاس 5,000 کا نوٹ ہے، آپ ٹیکسی والے کو دیتے ہیں، ریڈی والے کو دیتے ہیں، جتنے کاروباری لوگ ہیں ان کو دیتے ہو، بھائی 5,000 کا نوٹ مجھے توڑ کے دے دو، کبھی بھی نہیں دیں گے کیونکہ کسی ریڈی والے کے پاس 5,000 وہ محنت دن بھر کا بھی سال بھر کماتا ہی نہیں ہے ایک دن میں 5,000 کہ اس کے پاس 5,000 ہو. 5,000 کا نوٹ اگر کھلوانا ہے تو کسی گدا سے کھلواؤ. اگر چیک بھی ہے اس وقت ایسے، توجہ کریں، میں یہ کوئی جوک یا لطیفہ نہیں سنا رہا، اگر آپ کے پاس چیک ہو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے کا، جس کی تاریخ بعد میں ہو، 10 دن بعد میں ہو، اور آپ کو پیسے آج بھی چاہیے ہو کہ 10 لاکھ روپیہ مجھے آج چاہیے، اور یہ چیک ڈیٹ اس کی 1 ہفتہ بعد میں ہے، میں اتنا صبر نہیں کر سکتا، تو آپ کسی گدا کے پاس جائیں، اسے وہ چیک دے دیں اور وہ اس میں سے کچھ پیسے کم کرے گا اور 9 لاکھ اور 90,000 آپ کو اسی وقت دے دے گا کہ ٹھیک ہے یہ لے لیتا ہوں، ابھی میں اگلے ہفتے یہ چیک کیش کرا لوں گا، 10,000 اس میں میں کما لوں. یہ کاروبار ہے گداؤں کا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، قاضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی سربراہی اور سرپرستی میں زیارت بیت اللہ نصیب ہوئی، وہاں میں نے ایک حاجی صاحب سے کہا، چونکہ وہاں بہت مانگتے ہیں لوگ، تو کہنے لگا کہ یہ مانگنے والے بہت زیادہ ہیں تو انہیں دے یا نہ دے. میں نے کہا یہ فقیر نہیں ہوتے، گدا ہوتے ہیں، انہیں مت دو. یہ فقیروں، صدقہ فقیر کا مال ہے، گدا کا مال نہیں ہے. اگر گدا کو دے دیا تو پھر دوبارہ فقیر کو دینا پڑے گا. گدا کو دینے سے حق ادا نہیں ہوتا. اب سادہ سا ایک معیار بتا دوں، سادہ سا ایک معیار گدا و فقیر میں، کہ گدا وہ ہے جو اپنی عزت اتھیلی پر رکھ کر پیسے والوں کے پیچھے گھومتا رہتا ہے، اور فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے کہ پیسے والے کو کہا گیا کہ پیسہ اتھیلی پہ رکھ کے اس سے تلاش کرنا کہا بیٹھا ہے، وہ فقیر ہے. تم جو فقرا کے پیچھے، فقرا نہ ہے تمہارے پیچھے، وہ فقیر جو عفیف ہے، با عفت ہے، با حیا ہے، با شرم ہے، گھر میں بیٹھا ہے، उसकी जरूरियात पूरी करो जाकर, उसकी बेटियों के लिए जहेज नहीं है, उसके बच्चों के पढ़ने के लिए फीस नहीं है, उसके पास घर का किराया नहीं है, उसके आबरू खतरे में है और तुम सारा माल गदाओं में बांट रहे हो, फुकरा का माल गदाओं में बांट रहे हो। तो यही काम करो, अगर आप अपने दादके का माल नानके को दे दो तो फिर देखो दादके क्या हशर करते हैं आपका, या अपने नानके का माल दादके को दे दो तो देखो नानकी क्या हशर करते हैं आपका। असीज मन गदाओं को देने के लिए, गदाओं को देना नुमाइश है, पैसे की नुमाइश गदाओं को देना है। अगर पैसे की नुमाइश करते हो भले गदाओं में बांटो, लेकिन अगर खुदा की कुर्ब लेना चाहते हो और नेक बंदों की दुआ लेना चाहते हो फुकरा को बांटा करो, फुकरा तलाश करो है आपके माशरे में, आपके पड़ोस में, मुमकिन है आपके पड़ोस में फकीर बैठा हो आपको मालूम ना हो। वही फकीर जो आपके घर में हंडी को तड़का लगता है वो उसी खुशबू पे खुश रहता है कि चलो किसी अच्छी चीज के खुशबू तो आ गई मुझे। अजीज मन नसीब नहीं होता उन लोगों को कुछ, तलाश करो इनको। अमीरुल मोमिनीन कूफा में बैठ के जौ की रोटी खाते थे, लोग पूछते थे मौला हुकूमत आपकी है, बैतुल माल आपके पास है, आप अमीरुल मोमिनीन है, अमीर है बैतुल माल के और अल्लाह की तरफ से वली है आप, जमीन व आसमान आपका, माफ़ समा वल अर्ज खुदा ने आपका इख्तियार उस पे करार दिया, आप जो की खुश्क रोटी क्यों खाते हैं? फरमाया इसलिए खाता हूं कि शायद यमन में कोई भूखा न सो गया। यमन में कोई भूखा न सो गया। गनी बेनियाज को कहते हैं जिसकी जरूरत पूरी हो, अगर खाने की जरूरत पूरी है ये खाने में गनी है, अगर पीने की जरूरत पूरी है ये पीने के लिहाज से गनी है, अगर पहनने की जरूरत पूरी है ये पहनने में गनी है, अगर घरेलू लिहाज से उसकी जरूरत पूरी है ये घर के मालिक होने के लिहाज से गनी है, लेकिन जो जरूरत पूरी नहीं और कर भी नहीं सकता, इसके पास ऐसा कोई जरिया भी नहीं है जहां से ये जरूरत पूरी कर सके, उसको कहते हैं ये फकीर है, जिसके पास जरूरत ना हो और जरूरत पूरी करने का कोई जरिया भी ना हो, इसको फकीर कहा जाता है। अजीजा तवज्जो फरमाएं, अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं, या एक फार्मूला बयान फरमा रहे हैं कि मुआशरे के अंदर गनी भी है और फकीर भी है। अगर इंसान के पास पैसे हो, माल और दौलत हो, सर्वत हो, माल और मनाल हो और वो अपने देश से परदेश में चला जाए तो वहां भी उसको नहीं लगता कि मैं परदेश में हूं, वहां भी उसको ऐसे लगता है माहौल जैसे मैं अपने वतन में हूं, अपने देश में हूं। और अगर इंसान की जेब में पैसा ना हो, अगर फकीर हो इंसान, जरूरियात ना हो उसकी पूरी, ये अगर अपने घर में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में भी हो, वतन में भी हो, तो ऐसे रह रहा होता है जैसे जैसे परदेश में। गरीब, उर्दू जबान में गरीब भी फकीर को कहते हैं, कहते हैं बड़ा गरीब आदमी है, यानी इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अरबी जबान में और फारसी में गरीब परदेसी को कहते हैं जो अपने घर में ना हो, तनहा, जिसका कोई साथी ना हो। वो कहते हैं जायरीन में से गए पाकिस्तान से इमाम रजा अलैहि सलाम की जियारत के लिए, आप इमाम का लकब है ना गरीबुल गुराबा, इमाम हश्रम का लकब है गरीबुल गुराबा, ये गया जाहिर जाके इसने वो गुंबद देखा सोने का, दरवाजे सोने के और शीशा और बड़ा खूबसूरत वो हरम, बहुत खूबसूरत हरम है इमाम का, कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको ज़ियारत नसीब करे। तो वो उसने करोफर वो रौनक और वो सब कुछ देखा तो कहने लगा मौला हमने तो सुना था आप तो गरीब और गुराबा है, यहाँ तो हर तरफ सोना ही सोना है, यहाँ तो हर तरफ हम देखते हैं क्या रंग बना हुआ है। गरीब पैसे वाले नादार या फकीर को नहीं कहते जिसके पास पैसे ना हो, गरीब तन्हा जिसका कोई साथी ना हो, जिसका कोई मुनिस ना हो, जिसका कोई हमदर्द ना हो, जिसका कोई नासिर व हामी ना हो, जिसका कोई कराबतदार ना हो, जिसका कोई दोस्त ना हो, उसको गरीब कहा जाता है। इंसान जब वतन से बाहर जाता है तो कोई आशना नहीं होता, इसलिए गरीब कहलाता है, गरीब दयार, अपने घर से बाहर और तनहा इंसान, गरीब यानी तनहा। توجہ فرمائے. ابھی حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اگر امیر آدمی ہو تم, امیر جہاں بھی چلا جائے اسے اپنا وطن ہی لگتا ہے, کیونکہ جو بھی سنتا ہے چودھری صاحب آ گئے ہیں, شاہ صاحب آ گئے ہیں, پیر صاحب آ گئے ہیں, بڑے ایم این اے صاحب آ گئے ہیں, جاگیردار صاحب آ گئے ہیں, بڑے لینڈ لارڈ صاحب آ گئے ہیں, جن کے پاس مربے ہیں, جن کے پاس گاڑیاں ہیں, جن کے پاس, سب کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھی بننے کی, آشنا بننے کی. پھر آ کے دور دور سے انہیں اپنا بتاتے بھی ہیں کہ آپ کے دادا اور ہمارے دادا کی ملاقات فلاں جگہ پر ہوئی تھی, اور اس طرح سے کوئی نہ کوئی ڈھکانہ اپنا ملا کے ان سے تعلق. پھر انہیں کہتے ہیں جی کوئی ضرورت ہو, کوئی خدمت ہو ہمارے لائق, ہمیں بتائیے, ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی امیر آدمی اپنے گھر سے ہزاروں میل دور چلا جائے, احساس غربت نہیں کرتا, تنہائی کا احساس نہیں کرتا. کیوں؟ کہ لوگ سب آ کر اس کو اپنائیت کا احساس دیتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھی ہیں, ہم تیرے مخلص ہیں, ہم تیرے عزیز ہیں, ہم تیرے رشتہ دار ہیں, ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ سب کے سب اس کے قریبی بن جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ دولت کی وجہ سے, ثروت کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے منال کی وجہ سے, سب اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. لیکن فقیر آدمی اگر اپنے گھر میں بھی موجود ہو, کوئی یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ میرا چچیرا ہے, یہ میرا مثلاً رشتہ دار ہے, یہ میرا عزیز ہے, کوئی پوچھے بھی کہتے ہیں یہ بھی ہمارے گاؤں کا ہے, لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بچارہ اپنے گھر کے اندر بھی غریب ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, جس کے پاس پیسہ نہ ہو. امیر المومنین اس فرمان کے ذریعے ایک قوم یا ایک معاشرے یا ایک آبادی کے اندر بیماری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بیمار قوم کی علامت ہے کہ وہ امیروں کو اپنا سمجھتی ہے اور فقیروں کو بیگانہ سمجھتی ہے. امیروں کو اپنا سمجھتے ہیں, امیر جہاں بھی ہوگئے تھے یہ ہمارے ہیں, لیکن فقیر اگر اپنے گھر میں بھی ہوگئے تھے یہ ہمارے نہیں ہیں. عزیزان یہ ایک بیماری ہے. آپ نے اگر کسی کو اپنا بنانا ہے, اس کا پیسہ مت دے, اس کی زمین نہ دے, اس کی شخصیت, اس کی سیرت, اس کی حیثیت, اس کا ایمان, اس کی بصیرت اور اس کا تقویٰ دے, کیونکہ خدا کے نزدیک عزیز کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک سب سے زیادہ با عزت و با احترام وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے بڑھتا رہے. بڑے بڑے لینڈ لارڈ, بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے زمیندار یہ کھڑے ہوں گے اور تقویٰ والے خدا کے قریب ہوں گے, مقربین خدا کے قریب ہیں. عزیزان رسول اللہ کے قریبیوں میں سے سب با تقویٰ لوگ تھے, اگرچہ وہ فقیر لوگ تھے, ان کے پاس جوتا نہیں ہوتا تھا. امیر المومنین کے ساتھی یہی لوگ تھے. امیر المومنین کے ساتھی, سارے ساتھی امیر المومنین کے, وہ سب اسی طبقے سے تھے, فقیر طبقے سے تھے. ان کے پاس کھانے کے لیے بھی حتی کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن امیر المومنین احترام کرتے تھے, نہایت احترام کرتے تھے. اور اگر امیر المومنین کے پاس تقوی بے تقوی امیر آ جاتا, امیر المومنین اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے تھے. بے تقوی امیر جب آتا, امیر المومنین اس کے لیے بیت المال کا چراغ روشن رکھنا جوارا نہیں کرتے تھے. لیکن با تقوی غریب, با تقوی فقیر کے لیے امیر المومنین اپنے کندھے پر خوراک اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نہ کرنا رہا. اگر وہ فقیر با تقوی ہے, ایک قانون ہے. ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کروں, اسی فرمان نورانی کی طرف. یہ حکمت امیر المومنین ہے, یہ شمارہ حکمت کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے, مفتی صاحب مرحوم خدا رحمت کرے ان کے ترجمہ کے مطابق 56 نمبر حکمت ہے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے. یہ حکمت, عزیزان ہم ولایت سے دور ہیں, توجہ فرمائیں. آج ہمارے جوان, ہم روزمرہ اخباروں میں پڑھ کے اپنی پناہیں تلاش کر رہے ہیں, اخباری بیان, ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں آپ, ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جتنے کنفیوز سیاستدان ہیں پاکستان کے, بے وقوف ترین و نادان ترین, टीवी पे बैठते हैं चैनल्स पे, किसी पे एक टॉक शो है, किसी पे दूसरा टॉक शो है, किसी पे तीसरा टॉक शो लगा हुआ है कि एक अदीब ने तर्जमा किया टॉक शो का, कहा ये बकवास शो सारे जो बैठ कर कोई किस चैनल पे कोई किस चैनल पे, और हम बड़े इन्हमाक के साथ शिया और सुन्नी सब बैठ के सुन रहा है और सर धुन रहा है, मुल्की राय हल बता रहे हैं, पाकिस्तानी मसाइल का राय हल बताते हैं, फिर बड़े आतवजो करे जवान पीर मर्द और मोमिन और दिगर व सब के सब मिलके हम अभी तक हजारों घंटे व लाखों घंटे ये टॉक शो सुने हैं कि पाकिस्तान में हमारी बका के लिए, पाकिस्तान में तशैयों की बका के लिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की बका के लिए राय हल क्या है। टॉक शो से राय हल तलाश कर रहे हैं हम, टॉक शो से जिस तरह कोई हीरोइन से सिहर और दवा तलाश कर रहा हो, जिस तरह कोई हलाकत से निजात तलाश कर रहा हो, जिस तरह कोई मौत से जिंदगी तलाश कर रहा हो, इस टॉक शो में जाकर हम निजात का रास्ता तलाश कर रहे हैं। मैं इनको नाम देता हूं, ये कौन लोग हैं, ये अक्सर जो टीवी पर या वैसे आ जाते हैं बाज आकर, ये है कंफ्यूजन के ट्रांसफार्मर, कंफ्यूजन के ट्रांसफार्मर हैं। इनका काम कंफ्यूजन घरों तक और जवानों तक और जहनों तक पहुंचाना। अब जब एक जवान बोलता है, अभी किसी ने ये सवाल भी मुझे लिख के दिया यहां, और इस जैसे हजारों सवाल हैं और जो करते हैं रोज, और हम जवाब भी देते हैं, कोई हरज नहीं है, जैसा सवाल वो कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं हर मजलिस में या हर सिलसिले में, आज नहीं हो सकेगी चूंकि टाइम कम है, लेकिन मैं तरजीह देता हूं सवाल और जवाब का कि गुफ्तगू दो तरफा होना चाहिए, कुछ हम बोले और कुछ आप बोले ताकि आपके सवालों की वजाहत हो। लेकिन ये सवाल अक्सर जो सामने आते हैं ये कहां से पैदा होते हैं, ये कंफ्यूजन के ट्रांसफार्मर है, और हर एक ने अपना कनेक्शन किसी ट्रांसफार्मर से जोड़ा हुआ है, उसके सवाल से ही। अब बात जगह है ना, स्पार्किंग हो रही होती है बिजली की चमक, मतलब दो तारे आपस में जुड़ती हैं, टकराती हैं, तो क्या निकलता है शोला, उसमें से आप क्या कहते हैं यहां के जबान में, सब समझ जाए, शोला कहते हैं, चंगारी निकलती, आग निकलती है, दो तारे जब टकराती है आग निकलती है। खूब ये दो तारे किसी ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई है, पीछे किसी ट्रांसफार्मर से है, कोई बिजली की तार ऐसे नहीं है जो किसी ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई है, कोई बल्ब आपका ऐसा नहीं है, कोई पंखा ऐसा नहीं है, कोई फ्रिज टीवी ऐसा नहीं है जो किसी ट्रांसफार्मर से न जुड़ा हुआ। आपके घर में मीटर लगा हुआ है और मीटर से तार निकलकर ट्रांसफार्मर में गई हुई है, जैसा ट्रांसफार्मर है वैसा आपका वोल्टेज आ रही है। बात होगा ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बड़े जरीफ आते हैं, कमजोर, ना पंखा चलता है ना बल्ब चलता है, और बात होता ट्रांसफार्मर ऐसे वोल्टेज भेजता है फ्रिज भी जल जाती है, पंखा भी जल जाता है, हर चीज तबाह हो जाती है, बसों का तारें भी जल जाती है। इस वक्त कौन के जवानों के जहनों की हालत यही है, कहीं पर वो वोल्टेज दिन बिजली आ रही है, पंखा चलता ही नहीं है, हम गर्मी में है, कौन गर्मी में है, परेशानी में है, और हम चाहते हैं कि जरा तेज चले ताकि तेजी आए इसके अंदर, वो तेज चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता, इसलिए कि ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बड़े कमजोर आ रहे हैं। अब क्या तरीका, इसको आप उससे काट कर जनरेटर से अगर लगा दें तो ट्रांसफार्मर से जो कमजोर वोल्टेज आ रहे हैं जनरेटर उनसे बेहतर बिजली आपको देगा, जनरेटर पे खर्चा ज्यादा होगा लेकिन ट्रांसफार्मर से बेहतर वोल्टेज आपको देगा, जब ट्रांसफार्मर गलत वोल्टेज पास कर रहा हो। अजीजा ने मन यही हालत अभी जहन होती है, ये कंफ्यूजन हमारे जवानों के जहन में और कौन के जहनों में इन्हीं लोगों ने पैदा किए, जो ना मुल्क का माना समझते हैं, ना मुल्कत का माना समझते हैं, ना दीन का माना समझते हैं। अल्लामा इकबाल के बकौल के कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, अल्लामा इकबाल से तो समझौता है ना, कोई नाराजगी नहीं है अल्लामा इकबाल से, जी मुखालिफ है उनके नहीं, अल्लामा इकबाल से आशना ही रहे इंशाल्लाह, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, जो कुछ लोड शेडिंग अल्लामा इकबाल की वजह से नहीं, नाराज ना उनसे। अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, कौम किसको कहते हैं, कौमों की इमामत क्या होती है, इसको क्या जाने, बेचारा तो रकत का इमाम, जो
چند سو روپے لے کے ملازمت کر رہا ہے، مسجد میں امامت کے نام پر ملازمت کر رہا ہے، اس سے جا کر پوچھوں قوم کیا ہے، امامت کیا ہے؟ وہ نہ قوم کا مانا جانتا ہے نہ امامت کا مانا جانتا ہے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ اقبال کیا فرماتے ہیں، امامت اگر سمجھنا چاہتا ہے، آ میں تجھے بتاتا ہوں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، پہلے خدا تجھے توفیق دے امامت کو سمجھنے کی، ورنہ تو امامت کو سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ تو ملازمت کا نام امامت رکھ دے گا، تو ملازمین کو امام کہنا شروع کر دے گا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے؟ تیرے زمانے کا امام برحق وہ ہے جو تجھے موجودہ حالات میں ایڈجسٹ نہ کرے، جو تجھے موجودہ حالات میں سمجھوتا نہ کروائے۔ تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے جو تجھے یزیدیت کے سامنے تسلیم نہ ہونے دے، جو سر تسلیم نہ کروائے، سر کٹوا دے لیکن سر تسلیم نہ کروائے، کسی یزید کے سامنے تسلیم نہ ہو، ہاتھ کٹوا دے سر کٹوا دے لیکن ہاتھ ہاتھ میں نہ دے۔ وہ جو خواجہ معین الدین نے فرما دیا، وہ درست فرما دیا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اقبال فرما رہے ہیں امامت اسی چیز کا نام ہے، امام برحق کون ہے جو کسی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ تھمائے، جو گردن کٹا دے لیکن جھکائے نہیں، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے۔ عزیز من، امام امیر المومنین ایک فارمولا بتا رہے ہیں کنفیوژن دور کرنے کے لیے، جب تک ٹرانسفارمر سے کنفیوژن کے ٹرانسفارمر سے متصل رہے گا تیرے وولٹیج کبھی ٹھیک نہیں آئیں گے، یا رکا رہے گا یا جل جائے گا یا دھماکہ ہو جائے گا، چنگاریاں نکل رہی ہیں، بعض ایسے ہیں ان کی چنگاریاں نکل رہی ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں، جہاں بھی یہ جو تومہ کو بہتان ہو گالی ہو فوش ہو یہ چنگاریاں چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ وولٹیج کنفیوژن کے ٹرانسفارمر میں وولٹیج زیادہ کر دیے ہیں۔ وہ ایک جوک لطیفہ بنا ہوا ہے نا کہ خودکش بمبار نے خواب میں آ کر، چونکہ یہ ان کو کہتے ہیں نا کہ تم اتنے مومن مارو، نمازی مارو، عزادار مارو، جنت میں جاؤ گے تم، وہ خودکش بمبار آیا، اس نے آ کر مومن مارے، اور پھر اس کے بعد خواب میں اپنے ساتھی کو کہا کہ وہ جو ہمارا لیڈر ہے اسے کہہ دو کہ مواد تھوڑا کم بھرے اس جیکٹ میں، چونکہ میں جنت سے بہت دور ادھر جا کے بعض اوقات وولٹیج اتنی زیادہ کر دیتے ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، چنگاریاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض پنکھے ان کے چلتے ہی نہیں ہیں، ہوا ہی نہیں دیتے۔ عزیزان، کنفیوژن دور کہاں سے ہوگی؟ کنفیوژن دور ہوگی مکتب امامت میں، بارگاہ علی میں، حکمت علی سے۔ آج ہم دور ہیں اور محروم ہیں حکومت امامت و حکومت ولایت و حکومت علوی سے، محروم ہے۔ کیوں محروم ہے؟ چونکہ حکمت علی سے محروم ہے، حکمت علی کو چھوڑ دیا ہم نے، نرج بلاغا کا مطالعہ چھوڑ دیا ہم نے، ہم آج حوالے دیتے ہیں اپنی روشوں کے لیے، کیوں قرآن سے حوالہ نہیں دیتے؟ اپنی روشوں کے لیے کیوں نرج بلاغا سے ریفرنس نہیں دیتے؟ کیوں علی علیہ السلام کی حکمت پیش نہیں کرتے؟ کیوں قرآن کی آیت تلاوت نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن انہیں جو بلاغا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک فارمولا امیر المومنین بتا رہے ہیں، توجہ کرو، جو ایک فرد کے لیے بھی ہے، ایک خاندان کے لیے بھی ہے، اور ایک قوم کے لیے بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو قوم فقیر ہوگی اس کی اپنے گھر میں بھی کوئی عزت نہیں ہوگی، وہ اپنے گھر میں بھی غریب و تنہا سمجھی جائے گی، لیکن وہ قوم جو بے نیاز ہوگی، وہ قوم جس کی ضرورتیں پوری ہوگی، وہ قوم جو غنا تک پہنچ چکی ہوگی، وہ اگر پردیس میں بھی چلی جائے تو اس کو یہی سمجھیں گے اس کا وطن ہے اپنا،
عزیزان
یہ ایک گھرانے کے لیے بھی ہے، ایک گھر کے لیے بھی ہے. اگر آپ کے گاؤں میں کوئی امیر خاندان آ جائے، بالکل انور اجنبی آدمی، سارے خاندان والے کہیں گے یہ ہمارے گھر آئیے، لیکن آپ کا اپنا رشتہ دار بھی غریب آ جائے، کئی سالوں کے بعد آ جائے، اس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. آج ہماری حالت کیوں ہے؟ پاکستان کے اندر 5 کروڑ شیعہ غریب کیوں ہیں؟ تنہا کیوں ہیں؟ بے سہارا کیوں ہیں؟ کیوں یہ وطن نہیں ہو رہا ان کا؟ اجنبی سے لگتے ہیں اپنے آپ کو. اس لیے کہ فقیر ہیں. فقر ایک قوم کا صرف پیسے کا فقر نہیں ہوتا، ایک قوم کے لیے ہر وہ چیز جو ملت بننے کے لیے، امت بننے کے لیے ضروری ہے، جس سے ایک قوم امت کے درجے پر پہنچ جائے، جب تک وہ سارا سرمایہ اس کے پاس نہیں ہوگا وہ فقیر ہی کہلائیے. اور فقیر کی کوئی آبرو نہیں ہے، فقیر کی کوئی عزت نہیں ہے، عزت اسی کی ہے جو بے نیاز ہو جائے. آج ہم بے حیثیت ملت کس شعبے میں بے نیاز ہیں؟ کس شعبے میں ہم دوسروں کے محتاج نہیں؟ ہر اپنے معمولی کاموں میں دوسروں کے محتاج ہیں. وہ کام جو ہم خود کر سکتے ہیں اس میں بھی دوسروں کے محتاج ہیں. توجہ فرمائیں عزیزان ایمان، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، میں 12 مثال دیے، کوئٹہ شہر جہاں پر کم از کم محتاط اندازے کے مطابق بھی اگر بتاؤں آپ کو، ایک ہی علاقے میں ایک ہی روڈ کے اوپر 5 سے 7 لاکھ تک شیعہ آباد ہیں، 5 سے 7 لاکھ شیعہ آباد ہیں. اور ابھی تک کوئٹہ میں حالات کی خرابی کی وجہ سے، ناگواری کی وجہ سے، ہزاروں جوان وہاں سے ہجرت کر کے، نام انہوں نے ہجرت رکھا ہوا ہے، ہجرت کر کے کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا جا رہے ہیں. کچھ راستے بھی کشتیوں میں ڈوب گئے ہیں، کچھ راستے میں آنے والے ممالک میں اسیر ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں، اور باقی ماندہ سہمے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہیں. اور ان سے یہ عرض کیا کہ آپ میں سے 2000 جوان رضاکار بن جائیں اور اپنے پورے علاقے کے تحفظ کے لیے ڈیوٹی دینا شروع کر دیں. کسی بڑے سے بڑے مجرم کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ کے محلے کی طرح میری ہم سے نگاہ بھی کر پہنچتی ہیں. غنا، بے نیازی، آپ بے نیاز بنو. ہمیں یہ درس نہ دیا جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محتاج ہو جائیں دوسروں کے. عزیزان عزت اس کی ہے جو دوسروں کا محتاج نہیں. اسی لیے اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو مانگا نہ کرو کبھی کسی سے. مانگنے کے لیے خدا نے کہا ہے تم ہو فقیر. توجہ فرمائیں، یہ ذرا موسم اب خوشگوار ہو گیا ہے اور اب یہ نقطہ بہت ہی لطیف نقطہ ہے، بڑا ہی گہرا نقطہ ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآنی نقطہ. اللہ نے انسانوں کو کہا ہے اے انسانوں تمہیں یہ گمان نہ ہو کہ تم بے نیاز اور غنی پیدا ہوئے ہو، تم ہو فقیر، تم ذاتاً فقیر ہو، تم خلقت میں فقیر ہو، تم بقا میں بھی فقیر ہو، تم آغاز میں بھی فقیر ہو، تم اختتام پر بھی فقیر ہو. فقیر یعنی محتاج. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ تم فقیر فقط اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں. انتم الفقراء الى اللہ، تم فقیر الى اللہ ہو، تم خدا کے محتاج ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہو. اور جو فقیر اللہ ہو، اگر فقیر اللہ ہو، اللہ کا محتاج ہو، وہ اللہ کو چھوڑ کر 1000 در پر بھی جا کر مانگے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. بعض اوقات آپ کو ضرورت پینے کی ہے، دیتے کھانا ہے آپ کو، کھانے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جو پانی کا محتاج ہے. پانی کی ضرورت مند کی ضرورت پانی سے پوری ہوگی، کھانے سے پوری نہیں ہوگی. عزیزان پہلے یہ دیکھ کہ تو کس کا محتاج ہے، وہ کس چیز میں محتاج ہے. اللہ کا فرمانا ہے میں نے تم کیا ہے لیکن خود غریب ہو اور تجھے اپنا محتاج پیدا کیا ہے. اگر تم میرے فقیر بن جاؤ, اگر تم مجھ سے متصل ہو جاؤ, اگر تم اللہ سے فقر مانگنا شروع کر دو گے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ساری دنیا سے تمہیں بے نیاز کر دے. اور اگر تم نے اللہ سے نہ مانگا, اللہ کو چھوڑ دیا, ساری دنیا سے مانگتے رہو گے تمہیں نہیں ملے گا. آج تشیع کو پناہ چاہیے, امن چاہیے. امن چاہیے, کس سے مانگ رہے ہو؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ کوئی بچا ہے جس سے شیعہ نے امن نہ مانگا ہو؟ پولیس کانسٹیبل سے امن مانگا ہے, انسپیکٹر سے امن مانگا ہے, ایس ایچ او سے امن مانگا ہے, ایس پی ڈی ایس پی سب سے امن مانگا, آئی جی ڈی آئی جی سب سے امن مانگا, سیاست دانوں سے امن مانگا, ایم پی اے سے امن مانگا, ایم این اے سے امن مانگا, اور اداروں سے, بیوروکریسی سے, فوج سے, ہر ایک سے, حکومتوں سے, سفارت خانوں سے امن مانگا. ہمارے پاس باقاعدہ پروف موجود ہیں کہ بعض لیڈروں نے, شیعہ لیڈروں نے امریکہ برطانیہ کی ایمبیسیوں کو خط لکھے ہیں کہ ہمارے مدرسے اور ہماری مسجدیں ناامن ہیں, ان کے تحفظ کے لیے ہماری مدد کریں, ان کے تحفظ کے لیے ہماری مدد کریں. عزیزان ایمان, کہاں گئی بصیرت؟ کہاں گئی حکمت علی؟ اسی دن سے بچانے کے لیے کہا تھا, اسی دن سے کہ اگر اللہ کو چھوڑ دو گے ہر ذلیل کے در پر جا کر جھکنا پڑے گا. اقبال سے مدد لیتے ہیں اس بات کی وضاحت کے لیے. اقبال کا فرمان ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جو بہت بھاری ہے تیرے اوپر جو نہیں کرتا تو, وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ جو بھاری لگتا ہے وہ ایک انجام دے دے ہزار سجدوں سے بچ جائے گا. منت تشیع, وہ ایک سجدہ ہے منت تشیع میں بچا سکتا ہے. اور وہ سجدہ جو خدا نے فرمایا کہ تم فقط میرے محتاج ہو, تم فقیر اللہ کے فقیر ہو, اور فقیر خدا جب اللہ سے متصل ہو جائے خدا ساری دنیا سے اس کو بے نیاز کر دے, کیونکہ اللہ هو الغنی, خدا غنی ہے. اور فقیر, اگرچہ ہم فقیر ہیں لیکن فقیر کے ہاتھ میں جب غنی کے دامن آ جائے تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اور اگر فقیر فقیر کا دامن تھا ملے تو فقیر ہی رہتا ہے. فقیر فقیر سے مانگے کہ تم مانگ کے مجھے بھی آگے لا کے دے, فقیر ہی رہتا ہے. اگر ڈوبتا ہوا ڈوبتے ہوئے سے مدد مانگے کبھی بھی اس کو نجات نہیں ملتی. ڈوبتا ہوا کس سے مدد مانگے؟ جو نجات کے لیے کشتی نجات جو بنائی گئی ہے, اور اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ. لوگوں سنو, قوموں سنو, شیعوں سنو, جس سرزمین پر تمہارے لیے ہلاکت کے ماحول بن جائے, ناگوار ماحول بن جائے, نا امنی آ جائے اور بمر بن جائے, جب تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے پڑ جائیں, نجات کی کشتی کا نام حسین ابن علی. وہ نجات کی کشتی صرف حسین ابن علی ہے. توجہ فرمائیں, یہ نقطہ میں نے بہت ساری مجالس میں آج کہا ہے, اسی مہینے میں شعبان میں سابقہ ایام میں مختلف شہروں کے اندر. عزیزان, سید الشہداء نے خود فرمایا تھا میں وہ کشتی ہوں جو خاص حالات سے نجات دیتی ہوں. کون سی کشتی؟ کہ جب کوئی سلت و ذلت میں آ کر گرفتار ہو جائے. یہ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں, یہ زمان حسینی ہے. سلت اور ذلت میں جب کوئی قوم, کوئی فرد, کوئی خاندان, کوئی جماعت, کوئی طبقہ کسی ملک و سرزمین پر سنت و ذلت میں آ کر گرفتار ہو جائے, سنت و ذلت سے سوائے حسین کے کوئی اور بجا نہیں سکتا. سنت و ذلت کس چیز کا نام ہے؟ ذلت آپ سمجھتے, ذلت یعنی رسوائی, ذلت یعنی خاری, ذلت یعنی غلامی, ذلت یعنی بھیک مانگنا, ذلت یعنی تماشا دیکھنا, ذلت یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے لاشیں اٹھتی ہوئی دیکھتے رہنا, ذلت یعنی کفی افسوس پلتے رہنا, ذلت یعنی اتنی عظیم قوم ہو کر بھی
نصب ذلت ہے اور دوسری طرف سلت ہے. سلت عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں سلت چمکتی اور لٹکتی تلوار کو کہتے ہیں جو گردن کاٹنے کے لیے تیار کی گئی ہو, جو سر پہ منڈوا رہی ہو, وہ خنجر جو نکل کے انسان کے سینے میں آ رہا ہو اس کو سلت کہتے ہیں. یعنی ایک طرف دہشت گردی, ایک طرف خودکش حملے, ایک طرف دہشت گرد, ایک طرف یہ لشکر, ایک طرف یہ ہلاکتیں, ایک طرف یہ قتل عام, اور دوسری طرف سے ذلت اور رسوائی. اگر اس قسم کے حالات سے ایک قوم دو چار ہو جائے وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ سید الشہداء فرماتے ہیں وہاں کے لیے مجھے امام بنایا گیا, ان حالات کا قائل میں ہوں, ان حالات کا رہبر میں ہوں, میں اسی وجہ سے نجات دینے والی کشتی کا نام ہوں. امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ان دائی ابن دائی, دائی ابن دائی یعنی عبید اللہ ابن زیاد, نابکار عورت کا فاسد عورت کا فاسد بیٹا عبید اللہ ابن زیاد, ان دائی ابن دائی قد رکزنی بین اسنتین بین سلت و زلہ. نجات کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حیات من زلہ, ایسی صورت میں کیا کرنا ہے تجھے؟ وہ لٹکتی تلوار, وہ چمکتی تلوار, وہ تیز دھار خنجر وہ قبول کر لے, اپنا سینہ اس کے سامنے پیش کر دے, اپنی گردن اس کے سامنے پیش کر دے, لیکن ذلت اور رسوائی ہرگز قبول نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو, امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چمکتی تلواریں اور چمکتے خنجر اور لٹکتی تلواروں کی اس تیز دھار کو دیکھ کر ڈر کے تم ذلت کو قبول کرو اور اس کا نام تم حکمت و پالیسی اور سیاست رکھ لو. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام جب مکہ میں تشریف لے گئے کچھ لوگوں نے یہ راستہ بتایا, کہا اے امام, اے حسین, آپ کے سامنے چمکتی تلواریں ہیں, آپ کے سامنے لٹکتی تلواریں ہیں, دوسری طرف یزیدیت کے ساتھ سمجھوتا ہے, آپ تلواروں کی طرف نہ جائیں, آپ خنجروں کی طرف نہ جائیں, آپ کوفہ کی جانب نہ جائیں, بلکہ آئیں ہم شامیوں سے آپ کا سمجھوتا کرا دیتے ہیں, مذاکرات کروا دیتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ اف لہذا الکلام, تف ہو تمہاری باتوں پر, تف ہو تمہاری فکر پر, تف ہو تمہاری سوچ پر, کہ تم مجھے تلواروں سے بچا کر, ذلت سے بچا کر, ذلت کے سپرد کرنا چاہتے ہو. مجھے خدا نے بچا بنایا ہے کہ اے حسین جب ذلت و ذلت کا مارکا چھڑ جائے تم نے خود بھی اور قوم کو بھی اور امت کو بھی اور اسلام کو ذلت سے بچانا ہے, اگر جس ذلت کے سامنے میری گردن نہ جائے میں وہ امام برابر ہوں جو ذلت کا درس دینے نہیں آیا ہوں. عزیزان آج ہمارے سامنے پاکستان میں ذلت و ذلت کا منظر ہے. آج حسینی نام دے اگر آج کے حالات کو, ذلت و ذلت کے حالات ہیں آج کے اس صدی میں حالات, آج کے موجودہ زمانے کے حالات, کم از کم تشیع کے لیے, پوری پاکستانی قوم کے لیے, شیعہ سنی کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا میں یہ اشارہ کر دوں, شیعہ و سنی تشیع کے بارے میں اپنی ایک ذہنیت ٹھیک کر لیں, شیعہ فرقہ نہیں ہے. یہ فرقہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے شیعہ کو فرقہ بنا دیا ہے, چونکہ ہمیں شوق ہے نا بنانے کا, شوق ہے. ہم انجمن فوراً بناتے ہیں, تنظیم فوراً بناتے ہیں, گروپ فوراً بناتے ہیں, دھڑا فوراً بناتے ہیں. اب تو ایک ایک گھر میں کئی کئی انجمنیں موجود ہیں. چھوٹے بچوں کی الگ انجمن ہے, شیرخوار بچوں کی الگ انجمن ہے, دودھ پیتوں کی, کھیلنے والوں کی الگ انجمن ہے, دوسروں کی. اب تو ایک ایک گھر میں کئی کئی دفتر ہوں گے. جب گھر بنائیں گے آپ تو صرف آپ سونے کے لیے کمرے نہیں بنانے پڑیں گے بلکہ انجمنوں کے دفتر بھی بنانے پڑیں گے, چونکہ آپ کے ہر بیٹی اور بیٹے کی ایک انجمن, جو دو انجمنیں ہوگی ان کا آفس بھی اس کو گھر میں چاہیے, چونکہ انجمن زدہ ہے. ہم بنانا ہمارا کام ہے, ہم نے بناتے بناتے تشیعوں کو بھی فرقہ بنا دیا اور اسے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا اور اسے دوسرے فرقوں سے سامنے الجھا دیا. یہ غلطی ہے تاریخی اور دونوں طرف غلط فہمی ہے. عزیزان تشیع کیا ہے؟
تشیع فرقہ نہیں دوسرے فرقوں کے مقابلے میں، تشیع امت اسلامی ملت اسلامی کا پرچمدار اور انمدار حراور گروہ کا نام ہے، جسے رسول اللہ نے پرچم تھمایا تھا کہ پوری ملت تشیعوں میں پیچھے چلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ نے 39 دن جنگ لڑی، سب کو پرچم دیا، تلوار نہیں دی، سب کو پرچم دیا۔ جنگ خیبر میں چونکہ یہود سے مقابلہ تھا، یہود سے مقابلے کے دوران رسول اللہ نے پرچم دیا، ایک کو پرچم دیا چلا گیا، شکست کھا کے آ گیا، دوسرے دن، تیسرے دن، 39 دن مسلسل پرچم دیا گیا، امتحان لیا گیا، ٹیسٹ لیا گیا کہ پرچم اٹھانے کے قابل کون ہے۔ جب 39 دن پرچم اٹھانے کی کوئی صلاحیت ثابت نہیں کر سکا، پھر فرمایا کل میں ایسے کو پرچم دوں گا جو کرارے غیر فرار ہوگا، جو پرچم اٹھانا جانتا ہوگا، جو پرچم کا بھرم جانتا ہوگا، جو پرچم کے آدھار جانتا ہوگا، جو پرچم کے تقاضے جانتا ہوگا۔ عزیزم یہ غلط فہمی دور کر لے، علی صحابی نہیں ہے صحابیوں کے مقابلے میں، علی صحابہ رسول امام ہے، علمدار رسول کا، پرچمدار رسول کا، وہ صحابیوں کو حکم ہے کہ اس پرچمدار کے پیچھے چلتے رہو، اس پرچمدار کے پیچھے چلتے رہو۔ تشیع کو اپنا رول بدلنا ہے، پرچم اسلام اٹھا کر تمام ملت اسلامیہ کے آگے پرچم اٹھا کر چلنا ہے۔ آج اس عصر میں امام خمینی نے یہی کام کیا عزیزان، اسلام کا پرچم اٹھایا، نہ فرقے کا پرچم اٹھایا، اسلام کا قرآن کا پرچم اٹھا کر پوری دنیا کو کہا آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہماری زبان کے ساتھ ہم صدا ہو جاؤ، ہم قدم و ہم سفر ہو جاؤ۔ اگر یہ کام ہو گیا ہوتا ابھی تک قدس آزاد ہو چکا ہوتا، ابھی تک آج کا یہ خیبر کا قلعہ یہ مسمار ہو چکا ہوتا۔ کیوں مسمار نہیں ہوا؟ کیونکہ پرچمدار کے پیچھے چلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے۔ عزیزان فرقہ نہیں بننا نہ بنانا ہے، پرچمدار کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو ریہرسل کرائی جاتی ہے پرچم اٹھانے کی، علم اٹھانے کی، ثواب کے لیے پرچم اٹھاتے ہو نظر مان کر، جی میں پرچم اٹھاتا ہوں بچہ مل جائے، پرچم اٹھاتا ہوں راشن مل جائے، پرچم اٹھاتا ہوں گندم زیادہ ہو جائے، پرچم اٹھاتا ہوں شادی ہو جائے، پرچم اٹھاتا ہوں یہ حاجت پوری ہو جائے، راشن مل جائے۔ عزیزان امام یہ راشن کا پرچم نہیں ہے، یہ اسلام کا پرچم ہے، یہ دین کا پرچم ہے، یہ اٹھانے کے لیے شمشیر زن سے زیادہ پرچمدار کی زیادہ اہمیت ہے، علمدار کی زیادہ اہمیت ہے، یہ پرچم اٹھانا ہے آپ نے۔ عزت کا راستہ ملت پاکستان کو دکھانا ہے، وہ اہمیت کا راستہ ہے، ورنہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم فقیر ہوئے، اگر تم نادار ہوئے، اگر تمہاری ضرورتیں پوری نہ ہوئی، تم اپنے وطن میں بھی غریب ہو۔ آج پاکستان میں کون غریب لگتا ہے؟ یہاں پر کون تنہا لگتا ہے پاکستان میں جس کو کوئی ساتھی نہیں ہے؟ مگر مچھ ہے نگلنے کے لیے، بھیڑیے اس کو چیرنے پھاڑنے کے لیے۔ اس غربت سے باہر کیسے آنا ہے؟ اس غربت سے باہر اس طرح نہیں آنا کہ مگر مچھوں کا سہارا لے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر غنی ہو جاؤ پردیس میں بھی وطن ہو جائے گا، اگر فقیر رہو گے وطن میں بھی پردیسی سمجھے جاؤ۔ آج یہی نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یہ پردیسی ہے پاکستان میں، نہ، پاکستان بھی ہمارا وطن ہے، چین بھی ہمارا وطن ہے، ہندوستان بھی ہمارا وطن ہے، ایران بھی ہمارا وطن ہے، عرب ممالک بھی ہمارا وطن ہے، یہ ساری زمین ہمارا وطن ہے۔ بلکہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام ہمارا وطن ہے، اسلام ہمارا وطن ہے۔ عزیزان ضرورتیں اپنی پوری کرو، غنی بنو، بے نیاز بنو، سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، لیکن فقیر بن کے رہ رہے ہیں۔ اتنی عظیم ملت لیکن گدائی کا چسکا ہے، گدائی کی لذت ہے، رسوائی کی لذت ہے، اس سے جان چھڑائیں۔ امام سید الشہداء کیوں فرماتے ہیں میں ذلت قبول نہیں کر سکتا؟ سید الشہداء فرماتے ہیں اس لیے کہ میرا رب عزت کر رہا ہے، میرا رسول عزت کا رسول ہے، اور میری آغوش جس سے میں نے دودھ پیا ہے وہ عزت کی آغوش ہے۔
ایک عزت کی مادر نے مجھے عزت کا دودھ پلایا. جن رگوں میں وہ دودھ موجود ہے وہ کبھی ذلت کا رول نہیں کر سکتا اگرچہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو. حسین کیوں غریب کربلا میں شہید ہو گئے؟ تاکہ کوئی قوم اپنے وطن میں غریب نہ ہو. اگر کشتی حسینیت پہ بیٹھتے آج اپنے وطن میں غریب نہ ہوتے. ذلت قبول مت کرو ورنہ غریب بن جاؤ گے. یہ وطن ہے آپ کا, پاکستان وطن ہے, ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس وطن کی. عزیزان یہ ساری شہادتیں اور قربانیاں, میں کچھ ماہ شعبان کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا, وقت گزر گیا ہے. یہ ماہ امامت و ولایت ہے اور دالان ہے شہر اللہ کے لیے. ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے, اس کے لیے بہت کم فرصت رہ گئی ہے. اپنے آپ کو تیار و آمادہ کریں. رمضان اور رجب, شعبان اور رجب تیاری کے لیے ہیں. دو مہینے دیے گئے تیاری کے لیے, اللہ کی مہمانی میں شرکت کرنے کے لیے. تھوڑا سا وقت ہے, اس میں تیاری مکمل کر لیں کہ یہ ماہ مبارک جب آئے گا انشاءاللہ تیار ہو کے جائیں. ماہ شعبان ماہ ولادت با سعادت انوار اہل بیت, وہ بالخصوص حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف ہے. نیما شعبان گزرا ہے ان قریب, اور عزیزان بہت ہی افسوسناک منظر ہے. میں روزے نیما شعبان, روزے میلاد امام زمان, شب میلاد امام زمان, ایک گفتگو حوضہ عروۃ الوثقی میں مومنین کے سامنے عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردہ غیبت میں گئے 30 دن کے لیے, جو بڑھ کر 40 دن ہو گئے. جب واپس آئے قوم کی حالت دیکھی تو حضرت موسیٰ پر عجیب حالت گزری. قرآن کہتا ہے غضبناک اور افسوس کرتے ہوئے آئے. کیوں؟ کہ قوم کی حالت ہی ایسی تھی. کیا حالت تھی؟ کہ قوم ساری سامری کے بچڑے کے گرد جمع تھی. سامری بچڑے کے قریب کھڑا تھا وہ ساری قوم, ہارون تنہا ہے اور قوم ساری سامری کے بچڑے کے ارد گرد جمع ہے. یہ اشارہ کیا تھا کہ 1200 سال بعد یہ زمانہ غیبت کیوں ختم نہیں ہو رہا. اس لیے کہ وہ منظر, غضبناک منظر, وہ افسوسناک منظر ختم نہیں رہا. ہر سال امام نگاہ کرتے ہیں اپنی امت پر, دیکھتے ہیں سامری کے گرد بہت راشے ہے, بچڑے کے گرد بہت راشے ہے اور ہارون تنہا ہے, ہارون تنہا ہے. لیکن ہم بچڑے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں الاجل الاجل, اگر وہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ غضبناک اور افسوسناک حالت میں کہ یہ قوم ہے ملت جس کو میں نے جو راستہ بتایا تھا. عزیزان جب تک ہم دامن ولایت میں لوٹیں گے نہیں, جب تک ہم نظام امامت کی طرف سے پلٹیں گے نہیں, امام اسی طرح غضبناک و افسوسناک حالت میں رہیں گے پردہ غیبت میں. تنہا طریقہ امام کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کا, امت کا امامت کی طرف لوٹنا ہے اور امام کا امت کے اندر ظہور کرنا ہے. انشاءاللہ خدا وہ دن لائے کہ جب یہ امت امامت کے دامن میں آ جائے اور امام کا سایہ امت کے اوپر برقرار ہو جائے. کوئی بعید نہیں ہے, دور نہیں ہے, کر سکتے ہو آپ یہ کام, کر سکتے ہیں ہم یہ کام. ہمت کریں آپ اپنے امام کے لیے, امامت کے لیے میدان ہموار کریں. لیکن اسی طرح سے جس طرح کربلا میں میدان ہموار ہوا تھا, سید الشہداء علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ امت یزیدیت سے نکل کر امامت کے سائے میں آ جائے, امامت کے سائے میں آ جائے. ہم نے امامت کے اوپر عزا کو رسم بنا لیا, یزیدیت کے سائے میں رو کر سمجھتے ہیں کہ امامت کا حق ادا کر دیا ہے. نہ عزیزان من, جب تک یزیدیت سرنگون نہیں ہوتی اور نظام الہی برقرار نہیں ہوتا, حسین علیہ السلام کو سکون نہیں آتا, مادر حسین کو سکون نہیں آتا. یوں نہیں کہ ہم کسی جگہ بھی بیٹھ کر رو کر یہ تاثر دے کہ ہم نے راضی کر دیا, اللہ کو راضی کر دیا اور مادر حسین کو راضی کر دیا اور حسین کی خوشنودی حاصل کر لی, یہ ممکن نہیں ہے. امامت کی طرف رجوع کریں, امامت کی طرف آئیں, ولایت کے نظام کی طرف آئیں. ولایت نظام کا نام ہے, امامت نظام کا نام ہے. اور جب تک یہ قلعہ خدا کا ولایت امیر المومنین ہے حصن ہے اللہ کا، یہ حصن خدا جب تک قائم نہیں ہوتا، یہ قلعہ جب تک برقرار نہیں ہوتا اور امت اس قلعے کی پناہ بھی نہیں آ جاتی، کوئی محفوظ نہیں ہوگا. یہ لاشیں اٹھتی رہیں گی، یہ لاشیں اٹھتی رہیں گی، اور ہم جو پناہ گاہیں تلاش کر رہے ہیں وہ مزید ہمارے فقر و غربت کا باعث بنے گا، وہ مزید ہمارے لیے فقر کا باعث بنے گا. چونکہ مجلس ترحیم ہے وہ مرسوم ہے، مجلس ترحیم میں ذکر مسائل چند جملے میں عرض کرتا ہوں، اگرچہ ماہ شعبان ہے و ایام میلاد باسعادت حضرت حجت ہیں، لیکن چونکہ امام بھی اس حال ہماری حالت پر روتے ہیں اور ہمیں کربلا رلاتی ہے. کربلا صرف رلاتی نہیں، کربلا جگاتی ہے. یہ رونا جاگنے کے لیے ہے، روئے تاکہ جاگیں، روئے تاکہ بیدار ہو جائیں، روئے تاکہ ہوشیار ہو جائیں، روئے تاکہ پتہ چلے کہ ذلت و ذلت میں ہیں، روئے تاکہ پتہ چلے کہ ذلت و ذلت میں ذلت نہیں ذلت قبول کرنی ہے. ذلت یعنی خنجروں کا راستہ، تلواروں کا راستہ، جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہی تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوس، تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوس، با من میں آ کے مسلک شبیر مارزوس. میری آرزو کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں وہی جو حسین کی آرزو تھی، کہ میرا سینہ خنجروں کے لیے تیار ہے، تلواروں کے لیے تیار ہے. یہ جملہ ایک عربی شاعر کا ہے جو روایت بن کے ممبری لوگ پیش کرتے ہیں، علماء خطبہ، کہ ان کا ندین محمد لم یستقم الا بقتلی فسا فیا سیوف خزینی. یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ نہیں ہے، یہ ایک شاعر کا جملہ ہے جس نے خوبصورت ترجمانی کی ہے امام علیہ السلام کی، کہ اگر دین رسول میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو او تلوار و نیزو او میرا سینہ تیار ہے. اور آئیں تلواریں اور نیزے، اور حسین نے سینہ ہٹایا نہیں عزیزان، اس قدر سینہ اسلام کی سپر قرار دیا، اپنے آپ کو اسلام کی ڈھال قرار دیا. جو کچھ اسلام پہ برس رہا تھا حسین نے اپنے سینے پہ برداشت کر لیا. اور سید الشہداء نے اس وقت ندا استغاثہ دی کہ اب میں نے دین بچایا ہے، یہاں سے بعد مجھے ناصر کی ضرورت ہے، ناصر چاہیے، حل من ناصر، حل من ناصر. آج بھی کربلا چلے جاؤ، چیلم پہ، عاشور پہ، کربلا میں بڑا رش ہوتا ہے، مجالس میں بڑا رش ہوتا ہے. آپ دیکھو حسین نے مانگے کون تھے، پہنچتے کون ہیں. حسین نے ناصر مانگے تھے، پہنچتے منصور ہیں. منصور مدد مانگنے والے کو کہتے ہیں، ناصر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں. حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کون ہے جس کی میں مدد کروں، کہا تھا کون ہے جو میری مدد کرے آ کر. حل من ناصرن، اے لوگوں او میری مدد کرو. ہم کربلا میں جاتے ہیں، حسین ہماری مدد کریں آپ، کر دیتے ہیں ہماری مدد، ہم راشن لے کے آ جاتے ہیں حسین ابن علی سے. عزیزان ایک زیارت ایسی کرو جس میں کہو اے مولا راشن بہت ہو گیا، اب ذلت سے چھٹکارا چاہیے، اے کشتی نجات اب ذلت سے اس امت کو نجات چاہیے. عزیزان یہ تڑپتی لاشیں جو پشاور میں اٹھیں، کوئٹہ میں اٹھیں، کراچی میں، کب تک یہ سما جاری رہے گا؟ اس سے نجات کے لیے وہی راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے کہ جب سینے تلواروں کے سامنے سپر ہو جائیں پھر دین اور حرمت دین بن جاتی ہے. جناب سید ساجدین فرماتے ہیں جب میرے مولا، جب میرے پاس میرے بابا کا پیراہن آیا، وہ قمیض جو سید الشہداء نے پہنی ہوئی تھی، وہ لباس جو سید الشہداء کے زیب تن تھا وقت شہادت، جب وہ لباس میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھنا چاہا کہ میرے بابا کو کتنے زخم لگے ہیں. امام فرماتے ہیں میں گنتا رہا لیکن گنے نہیں جائے، اس لیے کہ جہاں تلوار کا زخم تھا وہیں نیزے کا بھی زخم تھا، جہاں نیزے کا زخم تھا وہاں تیر کا زخم بھی تھا، اور تیر کے زخم کے اوپر پتھروں کا زخم بھی تھا، زخم کے اوپر زخم آئے ہوئے تھے. جہاں کسی مریم نے تیر مارا اور دوسرے نے وہیں پہ نیزا مارا، جہاں پر کسی نے نیزا مارا اور دوسرے نے وہیں پہ پتھر مارا. فرماتے میرے بابا، میرے بابا کے جسم پر کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا جہاں پر زخم نہ لگایا گیا ہو. یہ مشکل ہو گیا کہ بابا صحابہ کو کتنی عزت ملی ہے. بعض روایات میں ہے کہ سید الشہداء کا امامہ دستار اکبر سید الشہداء ایک لعین اتار کر لے گیا, لاش کو جب لوٹا گیا یہ لے گیا اور جا کر اپنے گھر میں اپنی زوجہ کو دیتا ہے کہ یہ مجھے یہ دستار دھو کے دے دیں, اس پر پہ بندنی ہے. وہ خاتون جب اس دستار کو لیتی ہے, دیکھتی ہے خون آلود دستار دیکھتی ہے تو کہتی ہے ظالم کسی مظلوم کو بڑی بے دردی سے مارا ہے. اس دستار کا ہر نقطہ بتاتا ہے بڑے ظلم کیا ہے تم نے, مجھے بتا تو صحیح یہ کیسی دستار ہے, کس مظلوم کی دستار ہے. کہنے لگا بڑی متبرک دستار ہے, اس دستار سے زیادہ باپرکت کوئی چیز نہیں ہے, جلدی کر مجھے دھو کے دے, میں اس کے سر پہ رکھتا ہوں. کہنے لگے جب تک تو بتائے گا نہیں میں دھو کے نہیں دیتی. کہنے لگے یہ رسول اللہ کی دستار ہے, یہ رسول اللہ کی دستار ہے. وہ پوچھنے لگی تیرے ہاتھ رسول اللہ کی دستار کیسے آ گئی, کل تجھے خبر نہیں ہے نواس رسول کو کس بے روحی سے قتل کر دیا گیا اور ایک نے لاش کو لوٹ لیا, کسی نے کچھ لوٹا کسی نے کچھ لوٹا, یہ دستار میرے حصے میں آئی, جلدی کر میرے گھر کے میرے سر پہ رکھ لوں. جو اس نے سنا کہ یہ رسول اللہ کی دستار فرزند رسول شہید کر کے اسی وقت یہ خاتون